قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی رسول المسدد المصطفی الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد، والصلاة والسلام على اسد اللہ الغالب غالب على كل غالب علی ابن ابی طالب، والصلاة والسلام على سیدۃ المعصومۃ المظلومۃ الطاہرۃ البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وکأی من قرية هي اشد قوة من قريتك التي اخرجتك اهلكناهم فلا ناصر لهم، صلوات اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، سورہ مبارکہ محمد کے تفسیر کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ کل ہم نے جس آیہ مبارکہ کے ترجمے اور تفسیر کے حوالے سے گفتگو کی، اس میں پروردگار کفار کے جہنم میں جانے کی ایک وجہ یہ بتلا رہا ہے کہ وہ دنیا میں دنیا سے استفادہ ایسے کرتے ہیں جس طرح سے جانور کھانا کھاتے ہیں، جانور جس طرح سے استفادہ کرتے ہیں۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں بات کی تھی کہ جانوروں کے خاص طور پر کھانے کو اللہ تعالیٰ نے کنسنٹریٹ اس لیے کیا ہے کہ جانور اپنی کھانے کی صفت میں ایک تو بلا وجہ کھاتا ہے، پھر جب تک سیر نہ ہو جائے کھاتا رہتا ہے۔ انسان اگر اپنی دنیا سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دی ہیں اس میں اس کا بیہیویئر ایسے ہی ہو تو وہ جانوروں کی مانند بلکہ بل ہم ازل، اور اس کی وجہ بھی پھر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، کفار اللہ انہیں داخل نہیں کرتا بلکہ اپنی اس بات کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ کیا ہے، آگ ہے۔ وَكَأَيِّم مِّن قَرْيَةٍ هِيَا أَشَدُّ قُوَّةٍ مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، قریہ گاؤں کو، قریہ شہر، یعنی ایک کامن ورڈ ہے عربی میں جو شہر، گاؤں، ٹاؤن، ان سب پر جو ہے وہ تقریباً صدق کر جاتا ہے، ورنہ ہر ایک کے لیے الگ الگ نام بھی ہیں۔ مثلاً شہر کو مدینہ کہتے ہیں، لیکن قریہ تقریباً ہر رہائش کی جگہ کو کہتے ہیں۔ کعین مثال کے طور پہ، کاف کاف تشبیہ ہے، بہت ساری ایسی بستیاں، اب بستی سے مراد بعض علماء نے یہاں پہ فرمایا کہ خود بستی مراد نہیں ہے بلکہ اس کے رہنے والے لوگ مراد ہیں، یعنی بہت سارے آبادیاں، بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو ہیا اشد قوتن، قوت کے اعتبار سے شدید تر تھے۔ کس سے؟ من قریت کا، اس تمہارے اس آبادی سے، تمہارے اس شہر سے، کہ التی اخرجت کا، کہ جس نے تمہیں نکال دیا، تمہاری وہ بستی جس نے تمہیں نکال دیا. اب مجھے میرے خیال سے زیادہ ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پیغمبر کی وہ کون سی بستی تھی جس نے پیغمبر کو نکال دیا. واضح مکہ مراد ہے یہاں پہ. اب یہ جو آیت ہے بیسیکلی یہ نوعاً پیغمبر کو بھی ایک طرح سے جسے کہتے ہیں تشویق, شوق یا تسلی یا دلاسہ دینے کے منزل میں بھی ہے, اور اہل مکہ کے لیے ایک طرح کا جیسے ہم لفظ استعمال کروں گا کہ ان کے لیے ایک دھمکی بھی ہے, تحدید بھی ہے. پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ بہت ساری ایسی بستیاں, تم جس بستی میں رہتے ہو تمہاری بستی جس نے تمہیں نکال دیا, یہ اس سے زیادہ قوت تھی, اشد قوہ, یعنی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اب یعنی ہم اپنی زبان میں اگر کہیں کہ یہ مکہ والے یہ کچھ بھی نہیں ہیں, ان سے بہت زیادہ طاقتور بستیاں تھیں. اہلکناہم, ہم نے انہیں ہلاک کیا, اور ایک نہیں کئی بستیوں کو ہلاک کیا ہم نے. اب ہم اگر تاریخ میں لازمات جا کر پیچھے دیکھیں کہ کتنی بڑی بڑی بستیاں لوگوں نے کیا کیا بنا کر رکھا ہوا تھا, یہ سوچ کر کہ جی ہم بہت طاقتور ہیں, اللہ نے پوری پوری بستیوں کو نابود کر دیا. مکہ, اچھا اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں, یعنی جو میں بات کرنا چاہتا ہوں, میں نے شاید پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ایریا ہے جزیرہ نما عرب جس کو ہم کہتے ہیں, یہ اپنی آبادی اور ڈیولپمنٹ کے حساب سے اس وقت کی دنیا میں کوئی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ نہیں تھا. یہ جو خانہ کعبہ کے حوالے سے واقعہ پیش آیا کہ ابراہ نے آ کر خانہ کعبہ کو تباہ کیا, اور اس کی وجہ بیسیکلی یہ تھی کہ ابراہ خود اس برس یعنی جو ہے جزیرہ نما عرب کا ایک حصہ تھا اور اس سے نیچے تر تھا. بلکہ اگر دیکھا جائے ابراہ بیسیکلی یمن سے بلانگ کرتا تھا. اب یمن آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جو سعودی عرب کا وہ ہے کیا نام ہے جزیرہ نما ہے, اس کے بالکل نیچے کے اینڈ پر وہ ہے. تو بیسیکلی خانہ کعبہ سے پرابلم صرف اس کو تھی. یعنی اگر آپ خانہ کعبہ سے متعلق یہ سوچیں کہ اس زمانے میں لازمہ تو فلسطین بھی تھا, رومن امپائر کا اپنا مرکز تھا, پرشین امپائر کا اپنا مرکز تھا, ان کے اپنے عبادت خانے تھے, ان میں سے کسی کو ٹینشن نہیں تھی. خانہ کعبہ ان کے لیے پرابلمیٹک نہیں تھا. جو نیئرسٹ پوائنٹ تھا, جو کنسیڈریبل پوائنٹ تھا, وہ یمن میں ایک ان کی عبادت گاہ اس نے بنائی کہ لوگ اس طرف اٹریکٹ ہوں, اور وہ اٹریکٹ نہیں ہوئے. اس نے یعنی اس کو سونے کا بنایا, بڑا خوبصورت بنوایا اپنے طور پر جو وہ کر سکتا تھا, اس کے بنانے کے باوجود لوگ اٹریکٹ نہیں ہوئے, تو اس نے آ کر خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا. میرے کہنے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ عرب کا جو جزیرہ نما ہے یہ تاریخی اعتبار سے اٹ واز ناٹ اے ویری امپورٹنٹ پلیس. اگر آپ کبھی نقشے کو غور سے دیکھیں گے تو سعودی عرب کے اوپر کی جانب جو ہے وہ آپ کا ایک طرف یورپ ٹچ کرتا ہے, دوسری طرف سے ایشیا. ایشیا میں جو بڑی حکومت ہے وہ پرشین امپائر ہے, اس طرف جو ہے وہ رومن امپائر ہے. بیسیکلی تاریخ دان یہ کہتے ہیں کہ کبھی جب یہ دو امپائرز آپس میں جنگ کرتی تھیں, ان کی جنگ کا جو لڑائی کا میدان قرار پاتا تھا وہ یہ صحرا ہوتا تھا. اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں. پروردگار نے کیوں اس خطے کو اختیار کیا اولاد جناب اسماعیل کے لیے, ان کو رکھا, اس کو کیوں جدا رکھا, پھر اسلام کے لیے اس خطے کو اللہ نے منتخب کیا, اس کے پیچھے حکمتیں ہیں, اس پر بحث بھی ہے, لیکن ہمارا موضوع نہیں ہے. ابھی کبھی ہوگا تو میں تفصیل صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن بیسیکلی یہ ایریا اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا. اب اس سے یعنی مکہ سے بڑے بڑے شہر, اسٹرانگ شہر, بڑی بڑی آبادیاں, اللہ تعالیٰ اب بنی اسرائیل کے جو حالات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں اب ان کو آپ سامنے رکھیں. تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں نبی یہ جنہوں نے تمہیں نکالا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے, ہم نے ان سے بڑی بڑی بستیوں کو تباہ کر دیا. فلا ناصر لہم, اور جب ہم تباہ کرنے پر آتے ہیں تو ان کے لیے کوئی ناصر کوئی مددگار نہیں ہوتا. لہذا ایک وقت میں پیغمبر کو دلاسہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ دھمکی بھی ہے مکہ والوں کے لیے کہ تم یہ مت سمجھو کہ ہم نے ہم تمہیں یعنی کچھ نہیں کہیں گے, اگر ہم ہلاک کرنے پر آ جائیں تو تم سے بڑی بڑی ہستیاں ہم نے ہلاک کر دی ہیں۔ اب اس کے بعد پھر چونکہ میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا تھا کہ سورہ محمد میں گفتگو کا جو پیٹرن ہے وہ کمپیریٹو پیٹرن ہے، اسی طرح کا کمپیریٹو پیٹرن یہاں پر بھی آ رہا ہے کہ افمن کان علی بینۃ من ربہ کا من زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم۔ آیا افمن کانا، کیا وہ شخص کہ جو علی بینۃ من ربہ اپنے پروردگار کی جانب سے بیان روشن دلیل کو بینہ کہتے ہیں، روشن دلیل برہان واضح دلیل اسے بینہ۔ اب بینہ کی بحث میں بہت ساری چیزیں ہیں، یعنی عقلی دلائل بھی ہو سکتے ہیں، اس سے بڑھ کر بینۃ من رب ہی اپنے پروردگار کی جانب سے کوئی بینہ اس کے پاس ہو، تو حتیٰ بعض نے فرمایا کہ پروردگار کی جانب سے کوئی خاص دلیل اس کے پاس ہو۔ یہ جو خاص دلیلیں ہوتی ہیں اس میں سے ایک مراد بعض اوقات یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو اپنے ایمان کے اعتبار سے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پر پروردگار بظاہر ان کے لیے وہ آیات وہ بینات مہیا کرتا ہے جو عام انسان کے لیے نہیں ہوتے۔ جیسے جیسے مراتب ایمانی بڑھتے چلے جاتے ہیں خدا اپنے بندوں کے قلب کی تقویت کے لیے ویسے ویسے ان کے لیے اپنی آیات اور اپنی بینات کو ظاہر کرتا رہتا ہے۔ لہذا وہ آدمی کہ جس کے لیے اللہ کی آیات اللہ کی بینات اس سے زیادہ عام لیول سے زیادہ ثابت ہوئی ہوں گی، اس کا ایمان کی جو کیفیت ہے وہ کیا ہوگا؟ یقین ہے۔ مثلاً فرض کیجئے، اب ایک بات مثال کر، اللہ کسی کے لیے چشم ملکوت کو باز کر دے، اب اس نے جو کچھ دیکھا ہوگا، یا چشم برزخی کو باز کر دے، اب وہ جو دیکھ چکا ہے یا جو چیز وہ محسوس کر چکا ہے یا جس لیول پر وہ جا چکا ہے، یقیناً ایک عام آدمی ایمانی اعتبار سے اس مرحلے میں نہیں ہوتا۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ اب یہ وہ بندہ جس کو ہم نے اپنی جانب سے بینہ دیا ہے، یعنی ایمانی اعتبار سے اتنا قوی بندہ، کیا وہ کیسا ہو سکتا ہے؟ کمن، اس جیسا۔ ایک طرف پروردگار ہے جو اپنی آیات کو اپنی نشانیوں کو اپنے دلائل کو اپنے بندوں کے لیے ظاہر کر رہا ہے، سامنے کون ہے؟ زین لہو، زینت دی گئی ہے اس کے لیے، کس چیز کو؟ سوء عملہ۔ یہاں پر اللہ نے فاعل کو حذف کیا ہے، زینت دینے والا کون ہے؟ سوء عملہ، اس کے برے عمل کو، اس کے برے عمل کو اس کے لیے زینت دی گئی ہے۔ اور واتبعوا اہواءہم، اور وہ اپنی خواہشات نفسانی کا، اپنی ہوا و ہوس کا اتباع کر رہا ہے۔ آگے چل کے بھی اس میں اپنی جگہ پر یہ بھی آئے گا کہ کون یہ کام کرتا ہے، سورہ میں آئے گا، لیکن آپ کے اپنے خیال میں انسان کے لیے اس کی برائیوں کو، اس کے گناہوں کو زینت دینے والا کون ہے؟ شیطان۔ کئی جگہ یہ آیات بھی ریپیٹ ہوئی ہے، یہ کام شیطان کا ہے۔ یعنی کیوں؟ اچھا میں ایک سوال آپ سے، یعنی خود انسان کے لیے اس کا برا عمل کیا برا نہیں ہوتا؟ اس میں ہمیں شیطان ہی کی ٹانگ کھینچنے کی کیا ضرورت ہے؟ لذت آ رہی ہے، دیکھیے یہ میں عرض کیا تھا ابھی پچھلے دنوں، اگر آپ کو یاد ہوگا معرفہ اور منکر کی بحث میں ایک میں نے بات کی تھی، کیا بات کہی تھی؟ کہ اللہ نے جتنی چیزوں کو بھی گناہ قرار دیا ہے، جن سے روکا ہے، وہ نہ صرف انسان کے نقصان میں ہیں بلکہ انسان فطرتاً ان سے نفرت کرتا ہے، فطرتاً نفرت ہوتی ہے، فطری طور پر انسان جھوٹ نہیں بولنا چاہتا، یہ فطری طور پر ہے۔ انسان وہ جو بالکل ابتدائی سٹیجز ہوتی ہیں اس کی، اس میں ہر برے کام کی نسبت انسان کے وجود میں ایک ریپلسو فورس ہے، انسان گناہ کی نسبت ابتدا میں نہیں، بعد کا مرحلہ بھی میں نہیں کہہ رہا، ابتدائی مرحلے میں کیا ہوتا ہے کہ ہر بری بات سے، اب آپ بچے کو تصور کر لیں، آپ دیکھیں گے کہ بہت بچوں میں آٹومیٹیکلی بہت ساری بری باتوں کی طرف اٹریکشن نہیں ہوتی، انسان سادہ دل پاک انسان جو ہوتا ہے اس میں بہت ساری برائیوں کی طرف اٹریکشن نہیں ہوتی. منکر کا میں نے جو لفظ آپ کو ذمانہ کیا تھا, کیا کیا تھا, منکر نوکر سے نکلا, نوکر یعنی وحشی, وحشت, انسان جس چیز سے وحشت کھائے. نہیں انل منکر, برائیوں کو منکر کیوں کہا ہے وہاں پر, اس لیے کہ برائی بیسیکلی انسان کی فطرت سے مطابقت نہیں رکھتی. انسان کے اندر بنیاد, اگر انسان کی فطرت سلیم باقی ہو, کم از کم انسان اپنی فطرت پر باقی ہو, تو وہ کئی ایسی برائیاں ہیں جو کہ انجام نہیں دے گا, فطرتاً انجام نہیں دے گا. لہذا انسان کے اندر وہاں پر کیا موجود ہے, ایک ریپلسیو فورس. یہاں شیطان کارروائی کرتا ہے, یہ شیطان کے اہم ترین کاموں میں سے آئے گا. میں بہرحال ابھی یہاں موضوع نہیں ہے, لیکن شاید اس میں آئے گا. تسویل ایک لفظ ہے, ایک تزیین لفظ ہے, ایک تسویل ہے. وہ جب آیت آئے گی میں تسویل کے مطلب وہاں پر آپ کو بیان کروں گا. ہمارا نفس تسویل کرتا ہے, لیکن ہمارا نفس گناہوں کو مزین نہیں کرتا. نہیں, وہ اب الگ بحث ہے, وہ کاملاً الگ بحث ہے. وہ چونکہ موضوع یہاں کا ہے نہیں, یعنی اگر ابھی ہمارا جہاں الگ موضوع, صبح سویرے فجر کے ٹائم وہاں امروہ سوسائٹی میں جو بحث اس دفعہ چل رہی ہے وہ انسان شناسی کی ہے. اب وہاں میں نے یہ تفصیلاً یہ ساری بحثیں جو آپ کر رہے ہیں سب میں نے کی ہیں. اس میں یہ بحث بھی ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہم رمضان میں قید ہو جاتا ہے, تو رمضان میں قید ہونے کے بعد اگر ہمارے اندر تبدیلی آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان سے ہمارا کوئی سروکار تھا. لیکن اگر تبدیلی نہیں آ رہی تو پھر اس کا معنی کیا ہے, غور کرنے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں شیطان کی ابھی تک ضرورت ہی نہ پڑی ہو, یعنی شیطان کو ضرورت ہی نہ پڑی ہو کہ وہ ہمارے پاس ہے. شیطان تو اس وقت آئے گا نا جب اسے ضرورت ہوگی. لہٰذا میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ایک بزی شخصیت ہے, ایک بزی پرسنالٹی ہے, ہر ایک کے لیے اس کے پاس ٹائم ہوتا بھی نہیں ہے, اینڈ ہی ڈو ناٹ ویسٹ ہز ٹائم. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, اپنا ٹائم ویسٹ کرتا بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس نے, اس کو پتہ ہے میں نے کس سے لڑائی کی ہے, تو ہی ڈونٹ ویسٹ ہز ٹائم. تو ہم جیسوں کے پاس تو شاید وہ آتا بھی نہیں ہے, کیونکہ ہمارا ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس آنے کی. ہو سکتا ہے ہم تو ویسے اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہوں. ضرورت کہاں پڑتی ہے اس کو, لیکن ہر جگہ جہاں انسانی فطرت جاگنے کی کوشش کرے گی شیطان اسی وقت بیدار ہو جاتا ہے, وہ خطرناک مرحلہ ہوتا ہے. لہذا کیا کرتا ہے انسان, گناہ کرنے کے بعد فطرتاً کوئی بھی گناہ انسان کرتا ہے تو اس کو اندر ندامت محسوس ہوتی ہے, کراہت محسوس ہوتی ہے, وہاں پر آ کر شیطان اس کو تزیین کرتا ہے. بھائی مثلاً انسان نے جھوٹ بولا, اس کو بعد میں افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے کیوں جھوٹ بولا, عین اس وقت پہ آ کے شیطان آ کے اس کو کہتا ہے یہ تمہاری ضرورت تھی, تم نہیں کرتے تو یوں ہو جاتا, ایسا ہو جاتا, ویسا ہو جاتا, تم نے بڑا اچھا کیا, وغیرہ وغیرہ. تھوڑی دیر کے بعد آدمی کو خود ہی یقین آ جاتا ہے اس بات کا کہ ہاں میں نے اچھا کام کیا. اب یہ کیا ہے, یہ تزیین ہے. جیسے ہی آپ کام ڈاؤن ہو جائیں گے شیطان کا کام پورا ہو گیا. جب تک اس گناہ کی نفرت آپ کے وجود میں ہے شیطان پرابلمیٹک میں سچویشن, جب تک وہ پرابلمیٹک سچویشن میں, کہ جب تک آپ کے اندر گناہ سے نفرت موجود ہے. لیکن جیسے ہی آپ کام ڈاؤن ہو گئے, آپ اپنے گناہ پہ سکون میں آ گئے, آپ نے اپنے آپ وہ جو توجیہات آپ کے ذہن میں آ رہی تھی اس کو آپ نے قبول کر لیا, شیطان کا کام ختم ہو گیا. لہذا یہاں پر بھی زینہ کا لفظ یعنی فاعل کو محذوف کیا گیا, کیونکہ کئی جگہ ویسے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہوں پر یہ بات صریح بھی کہہ چکا ہے کہ شیطان کا ایک کام کیا ہے, کہ شیطان انسان کے لیے اس کے گناہوں برائیوں کو اس کے لیے زینت دیتا ہے, اٹریکٹیو بناتا ہے. دیکھیے زینت کی بحث میں بھی ایک بحث پائی جاتی ہے کہ زینت جو ہوتی ہے وہ, اب یہ ہے ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز خوبصورت نہ ہو اور اس کو زینت دی جائے, اٹس ناٹ نیسیسری. یعنی کوئی چیز خوبصورت ہوتی ہے اس کو بھی زینت دی جا سکتی ہے, لیکن معمولاً جو زینت کی ضرورت پڑتی ہے وہ کس کو پڑتی ہے, جس میں خوبصورتی کی کمی پائی جاتی ہے اس کو زیادہ ضرورت پڑتی ہے. اب یہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, میں اس بحث کو چھیڑنا نہیں چاہتا کہ کس کو میک اپ کی ضرورت ہوگی کس کو نہیں ہوگی, وہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انسان خوبصورت چیز جو آلریڈی خوبصورت ہو اس کو خوبصورت بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی, جہاں محسوس کرے انسان کے مثلا کمی ہے وہاں پر وہ زینت دینے کی کوشش کرتا ہے شیطان. اچھا اسی میں ایک اور مرحلہ آگے یہ ہے, اگر اس بات کو دیکھا جائے, اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو لفظ زینت استعمال کیا ایک خاص بلاغت کے پوائنٹ ویو سے. یہ بیسیکلی اگر یعنی اس کو ڈیپ میں آپ جائیں, یہ چیز زینت دینا نہیں کہلاتی, یہ بنیادی طور پر تدلیس کہلاتی ہے. تدلیس یہ ہوتی ہے یعنی دھوکہ دینا, بیسیکلی ایک چیز جس میں خوبصورتی نہیں ہوتی. اب یہ ہمارے ہاں جو بیوٹی پارلر ہیں ان کا جو خاص جو کام ہے وہ یہی ہے. تو یہ فقہی بحث ہے, میں آپ کو بتاؤں, یہ ہمارے ہاں لوگوں کو معلوم نہیں ہے, یہ فقہی بحث ہے. اگر مثلا کوئی خاتون, یعنی یہ بحث ہے اس میں کہ اگر جیسے شادی کے موقع پر جیسے جب آتے ہیں لڑکے والے دیکھنے کے لیے, بچی کو بھیج دیا بیوٹی پارلر سے, وہ تیار ہو کر آ گئی, سامنے والے نے دیکھا, اس نے کہا بھائی یہ پری جمال یہی مجھے چاہیے تھی, اور جب بعد میں شادی کی رات کے بعد منہ دھو کے صبح آتی ہے پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے. یہ فقہ میں یہ بحث ہے تدلیس کے نام سے, کہ یہ دھوکے میں آتا ہے بیسیکلی جو شیطان کام کر رہا ہے. لیکن یہاں پہ زینت کا لفظ استعمال اس لیے کیا گیا ہے پروردگار نے کہ یہاں پر جو سامنے والا ہے وہ واقعاً دھوکے میں آیا اور رہتا ہے. اب جب تک دھوکے میں رہے گا اس کے لیے تدلیس نہیں. اگر وہ متوجہ ہو جائے کہ نہیں یہ شیطان مجھے دھوکہ دے رہا ہے تو اس سے باہر نکل آئے گا. لیکن معمولاً کیا ہوتا ہے, شیطان اتنی جاذبیت کے ساتھ اتنی توجیہات پیش کرتا ہے کہ انسان کے لیے اپنا ہی جو برا عمل ہے وہ کیا ہو جاتا ہے, مزین ہو جاتا ہے. اب جب یہ اس کے برے عمل کو اس کے لیے مزین کر دیتا ہے تو یہ کیا کہتا ہے, وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ, پھر یہ اپنے خواہشات نفسانی کا پیروکار بن جاتا ہے. کیونکہ ہر وہ چیز کہ جو خواہشات نفسانی میں ہوا کا جو لفظ استعمال کیا, اس کو اگر ڈیپلی جا کر بحث کی جائے تو یقین کریں ہر وہ چیز جو انسان کی ضرورت سے زیادہ ہے وہ ہوا کی بحث میں آ جاتی ہے. ہر وہ چیز جو انسان کی ضرورت سے زیادہ ہے وہ ہوا کی بحث میں آ جاتی ہے. لہذا یہ تھوڑے سے مسائل سنگین ہیں. اس اعتبار سے دین ہماری زندگی کو مشکل نہیں بنانا چاہتا, یعنی اس چیزوں سے یہ کنسیڈر کبھی مت کریں کہ دین شاید ہماری زندگی کو مشکل بنانا چاہتا. ہمیں اگر واقعاً دین پر یقین ہو تو یہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ کنسیڈر کر لیں, تھوڑی سی دیر کے لیے, زیادہ بڑے پیمانے پہ نہیں, اپنی آپ اس کمیونٹی سولجر بازار کے اندر ہی یہ سوچنا شروع کر دیں کہ سولجر بازار کا ہر آدمی جو ہے وہ اپنی ضرورت سے زیادہ کی چیزیں کسی ضرورت مند کو دینے لگے. ود ان سولجر بازار آپ بات کریں, آئی ایم چیلنجنگ یو, آفٹر 2 months اور 3 months یو ول ناٹ فائنڈ اے نیڈی پرسن ان دس کمیونٹی. ایک بھی آپ کو نیڈی بندہ نہیں ملے گا. ضرورت کا تعین جو ہے وہ دیکھیں, میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ دین ہمیں یہ نہیں ہے کہ ایک جیسے کل برادر نے یہ سوال کیا تھا کہ آیا ضرورت کے لیول سے مراد یہ ہے کہ ہم بالکل لوئسٹ پوائنٹ پہ آ جائیں. نہیں, میں نے کھانے کی بیسٹ مثال آپ کو دی تھی کہ دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ اتنا کھاؤ, اول کب کھاؤ جب شدید بھوک لگ رہی ہو, دوسرا کتنا کھاؤ جب تھوڑا سا 2 لقمے چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں آپ سے. ٹھیک, اسی طرح سے دین منع آیا ہے, یہ سنت میں منع ہے, حدیث میں منع ہے کہ جو درمیان میں ہم تھوڑا تھوڑا اٹھا کے کھاتے رہتے ہیں, ابھی یہ کھا لیا ابھی وہ کھا لیا, اس سے منع کیا دین نے. مثلا آپ نے کھانا کھانا ہے, جو بھی کھانا ہے, بسکٹ کھانے, سموسے کھانے, پتہ نہیں کیا کیا کھانا ہے, جو بھی آپ نے کھانا ہے اس کو میک اٹ اے 1 میل, ایک میل بنا کے کھائیں. اور کتنا کھائیں, اتنا بس کھائیں کہ آپ کی بھوک باقی رہے. یہ آپ کے لیے اکنامیکلی بھی بہتر ہے, یہ آپ کے لیے میڈیکلی بھی بہتر ہے. یعنی میڈیکل پہ جتنی بھی ریسرچ ہوئی ہے بیماریوں کی, ایک اہم وجہ یعنی کیوں ہم بعض اوقات رمضان میں, اگر آپ اس کو فیل کرنا چاہیں تو آپ فیل کر سکتے ہیں, رمضان میں انسان کی باڈی زیادہ ریلیکس ہوتی ہے. میڈیکل ہماری کئی پرابلم سالو ہونا شروع ہو جاتی ہے رمضان میں, لیکن ہم رمضان میں کی حد تک ہی رہتے ہیں. ایک جگہ میں نے بحث کی تھی کہ رمضان بنیادی جو ہمیں درس دینا چاہتا ہے ہم رمضان میں ہی وہ اپلائی نہیں کرتے. بیسک درس, وہ بیسک درس یہ کہ رمضان ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ آپ زیادہ کھا کے, ضروری نہیں ہے زیادہ کھانا, کم کھا کے آپ مرو گے نہیں. مطلب ایک ٹائم کا میل ہم چھوڑ دیتے ہیں. بظاہر تو میں نے ابھی تک نہیں سنا کہ کوئی رمضان میں روزے کی وجہ سے فوت ہو گیا ہو. ایک ٹائم کا میل ہم بڑے ایک آرام سے ایک مہینے تک نہیں کھا رہے ہوتے. جب ایک مہینہ ہم وداؤٹ 1 میل ڈراپ کے رہ سکتے ہیں تو پورا سال نہیں رہ سکتے کیا؟ آرام سے رہ سکتے ہیں, لیکن سٹل ہم کھاتے ہیں. پھر عرض کروں درمیان میں کھاتے ہیں. اچھا, رمضان کے درمیان ہی 17 گھنٹے بھوکا پیاسا رہنے والا آدمی افطاری پہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہم سب کے ساتھ ہے. ابھی 17 گھنٹے سے بیچارہ بھوکا پیاسا پتہ نہیں کیا کیا برداشت کر لیتا ہے, لیکن جیسے ہی افطاری کی میز پر بیٹھتا ہے وہ ساری چیزیں بھول جاتا ہے. یہ بھول جاتا ہے کہ میں 17 گھنٹے آئی واز دا پرسن کہ جو بہترین شربت نہیں پی رہا تھا, اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا تھا. اب اس لیے میرے خیال سے تو ہونا یہ چاہیے, یعنی خواتین کو یہ کرنا چاہیے اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی, کہ افطاری کے ٹیبل پہ نا صرف اتنی افطاری رکھیں جو کہ بھوک اور پیاس مٹانے کے لیے کافی ہو.
آپ یقین کریں آپ اس کو تھوڑا سا اپنی عادت میں لے کر آئیں گے، آفٹر 10 منٹس آپ کو یہ احساس ہی نہیں رہے گا کہ آپ بھوکے، آپ پیاسے، بلیو می، ذرا سی پریکٹس چاہیے. سحری ہم ایسے کھا رہے ہوتے ہیں جیسے دس از دا لاسٹ سحری، اس کے بعد نہیں ملے گی. کل میں نے آپ کی خدمت میں اس کو بار بار عرض کر چکا ہوں، مجھے آپ یہ بتائیے میرا روزہ میرے اوپر کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے جب میں اپنے روزے کی ابتدا اس حالت سے کرتا ہوں جو پروردگار کے نزدیک مبغوث ترین حالت ہے. خدا کے غضب، سب سے زیادہ غضب نا کب ہوتا ہے؟ جب انسان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے. اینڈ آئی اسٹارٹ مائی روزہ ود اسی کنڈیشن میں، یعنی چونکہ وہی ہوتا ہے نا آخر میں، وہ جب تک اللہ اکبر کی اذان نہیں آنی ہوتی کچھ نہ کچھ ہم نے. اب آپ خود سوچیں وہ جو ایگزیکٹلی جیسے ہی روزہ شروع ہوتا ہے اس میں میری کیا کنڈیشن ہوتی ہے؟ یہاں روزہ شروع ہو رہا ہے، وہاں پہ میری حالت کیا ہے؟ غضبناک ترین حالت. اس سے تو میں اسٹارٹ لیتا ہوں روزے کا، پھر میری خواہش یہ کہ میرا روزہ مجھے جواب دے. نہیں دے گا جواب. اچھا آپ پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ حتم مستحب پورے، یعنی آپ اسلامک لٹریچر اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کا اپنا کھانا کھانا آپ کا ذاتی یعنی جو آپ خود پکا کے کھاتے ہیں مستحب نہیں ہے کہیں پر بھی. بعض گھروں میں ہمارے ہاں اب یہ رائج ہو گیا ماڈرن ڈے میں کہ اگر کسی کو بہت مشکل سے یہ یاد رہے کہ شب جمعہ ہم نے مطلب مردوں کی فاتحہ دلوانی ہے یا نیاز دلانی ہے، تو وہ گھر میں مطلب کوئی حلوہ بنا لیتے ہیں یا کوئی اچھی ڈش بنا لیتے ہیں، پھر وہ مردوں سے کہتے ہیں جی فاتحہ دلا دیں، فاتحہ کی اور خود کھا لیا. کس کو ملا ثواب؟ وہ جو آپ نے فاتحہ پڑھی قرآن پڑھا اس کا ثواب تو چلا جائے گا، لیکن یہاں پہ کس کھانے کو کس بات کا ثواب ملے گا؟ غور کریں نا آپ، مجھے خود بتائیں. وہ جو کھانا مطلب فرض کریں آپ نے بریانی بنا کے خود کھا لی، کس بات کا ثواب؟ مردے کو کس بات کا ثواب ملے گا؟ یہ جو فاتحہ کے برتن اور فاتحہ دلانے کا کانسیپٹ تھا بیسیکلی یہ تھا کہ اس کو فاتحہ دلا کے ایٹ لیسٹ کسی مومن کے گھر بھیجیں، ایٹ لیسٹ کسی ہمسائے کے گھر بھیج دیں مومن کے، کیونکہ مومن کا اطعام بھی فائدہ، اس کا بھی ثواب ہے نا، مومن کو کھانا کھلانے کا بھی ثواب ہے، وہ ثواب مل جائے گا. پھر اگر آپ نے کسی مستحق کو کھلا دیا اس کو ملے گا، لیکن میں خود بریانی پکا کے خود ہی کھا لوں اس کا مجھے آئی ڈونٹ نو اس کا کوئی ثواب ہو سکتا ہے یا نہیں. واحد ماہ مبارک کے رمضان جس کے افطار کو بھی اللہ نے مستحب قرار دیا ہے اور سحر کو بھی مستحب قرار دیا، یعنی خدا نہیں چاہتا کہ آپ نہ کھائیں، اس نے حتی استحباب رکھ دیا، کہا ایک کھجور بھی کھاؤ، کیوں؟ تم کھاؤ گے اس کا تمہیں ثواب ملے گا. یعنی بالعکس ہے، پروردگار کہیں نہیں چاہتا کہ ہم نہ کھائیں. روزے میں اس نے اسپیسیفکلی اس چیز کو رکھنے کا تمہیں میں ایون مستحب کر دیتا ہوں، واحد ہمارا کھانا، لیکن میں اس کے استحباب کو کہاں خراب کرتا ہوں؟ جیسے ہی میں اپنا پیٹ بھر لیتا ہوں، ایک بڑا مکروہ انجام دے دیتا ہوں میں اس کے مقابلے پہ. لہذا ذرا سا کنٹرول، سحری میں آپ اتنا کھائیں کہ آپ کی بھوک باقی رہ جائے بس. تو یہی حالت آپ جب ایسی کنٹرول حالت میں، رمضان جو ہمیں اپنی بھوک اور پیاس پہ کنٹرول سکھا دیتا ہے، ہم رمضان میں اپلائی نہیں کرتے. جب رمضان میں اپلائی نہیں کر رہے تو رمضان کے بعد بھی بس، جیسے ہی عید کا دن آیا معمولاً، یعنی ہمارا یہ حالت ہے، معمولاً لوگوں کے عید کے دوسرے یا تیسرے دن میں پیٹ خراب ہو جاتا ہے. یعنی باقی نے یا تو ہم ایسا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں جلدی سے چھوٹ ملے اور ہم کھانا کھائیں. بہرحال اس پہ بیہیویئر، یہ اتباع ہوا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو بھوک ہے دس از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اگر آپ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، فرسٹ آف دا ویری فرسٹ تھنگ از ٹو کنٹرول یور ہنگر. اگلی آیت میں بھی پروردگار ایک مقایسہ، اب یہ جو اگلا آیت میں ہے کمپیریزن، یہ اب ریزلٹس میں کمپیریزن. دنیا میں تو جو ہوا، اب اس کے بعد آخرت میں جو یعنی اس کا ریزلٹ، یعنی دنیا میں بھی ان میں فرق ہے، دنیا میں بھی اللہ ان کی مدد نہیں کرتا، ان کو ہلاک کرے گا، ان کے اعمال کو نابود کرے گا، اور آخرت میں بھی کیا ہوگا؟ یہ ہوگا. مثل الجنت التی وعد المتقون، متقین کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا اس جنت کی مثال بھی کیسی ہے؟ فیہا انہار، اس کے اندر نہریں ہیں. کس کی نہر ہے؟ من ماء غیر آسن، ایسے پانی کی نہر ہے کہ جس میں اگر وہ ٹھہر جائے تو بدبو نہیں آتی. دنیا کا جو پانی ہے اس کا پرابلم کیا ہے؟ کہ اگر جمع ہوگا جوہر بنے گا، بدبو آ جائے گی. لیکن جنت کا پانی اگر یہ جو جنت کی نہر ہے یہ کہیں رک بھی گیا تب بھی یہ اس میں سے بدبو نہیں آئے گی، یہ پانی خراب نہیں ہوگا، یہ پانی کی نہر کی کوالٹی. وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَن، دودھ کی نہر بھی جنت میں ہوگی، دودھ ہمارے جیسا دودھ نہیں، لم یتغیر طعمہ، دودھ کچھ عرصہ رہے رکھا رہ جائے کیا ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے، وہ پھٹ جاتا ہے، لیکن جو جنت میں دودھ کی نہر ہوگی اس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا، اس کا وہ پھٹے گا نہیں، یا جس کو کہنا چاہیے خراب نہیں ہوگا. اسی طرح سے وانہار من خمر لذت للشاربین، قرآن نے بہت ساری جگہوں پہ لفظ شراب استعمال کیا ہے، شراب شربت ہوتا ہے، یہ واحد مقام تقریباً میرے ذہن میں جو ہے واحد ہے، یا شاید کسی اور مقام پر بھی ہو، لیکن اس مقام پر اللہ نے جنت میں باقاعدہ لفظ خمر استعمال کیا ہے، جس کو ہم اردو میں شراب کہتے ہیں، عربی میں اس کے لیے خمر استعمال ہوتا ہے. اب آپ اس کو وائن، وسکی یا جو بھی انگلش میں نام ہے، خمر یعنی وہ چیز جو انسان بیسیکلی انسان کے لیے کیا لے کر آتی ہے، اسکاریت لے کر آتی ہے، اس کے لیے بے ہوشی یا عقل کے نشے کی جو کیفیت ہے وہ لے کر آتی ہے. اب مجھے بہرحال نہیں پتا، تو واقعی میں نے تجربہ نہیں کیا، مجھے نہیں پتا، اور یہ واقعی یہ آیت میرے لیے ہمیشہ ایک کوشچن پیدا کرتی ہے کہ اگر اس میں لذت نہیں ہے تو لوگ پیتے کیوں ہیں؟ وہی یہ اب اس کو چھوڑ دیں، اب یہ چونکہ ایک الگ بحث ہے. نہیں نہیں نہیں، سمبولک صرف سمبولک نہیں ہے، اس کو کنسیڈر میں رکھیں، اٹس ناٹ جسٹ سمبولک نہیں ہے. یہ اس دن کسی خار نے یہاں سے سوال کیا تھا نا، نہر والا، آپ پتہ نہیں شاید وہ آج ہیں یا نہیں ہے، کسی خار نے ابتدائی گفتگو میں یہ جنت کی نہروں وغیرہ کے حوالے سے، جنت کی نعمتوں کے حوالے سے سوال کیا تھا کہ مٹیریل ہیں، شاید وہ آج آئی نہیں. ایک خار نے سوال کیا تھا کہ جنت مطلب مٹیریل، دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں مٹیریل سے روکنا چاہتا ہے یا مٹیریل نہیں کرنا چاہتا، اور پھر جنت میں جا کے دوبارہ ہم مٹیریل اس میں جا رہے ہیں. تو اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ مختلف درجات ہیں. اب بال شاید آج تشریف نہیں لائیں گے. اب جنت کے، اگر آپ جنت کی بحث کو کھولیں گے وہ اپنے اندر ایک مفصل بحث ہے، مختصراً عرض کر دوں. پہلی بات یاد رکھیے گا کہ جنت کا جو بھی کانسیپٹ ہے اس میں صرف روح نہیں ہے، بلکہ جو ہمیں آیات اور روایت سے سمجھ میں آتا ہے، جس طرح سے جہنم میں جن لوگوں کو ڈالا جائے گا ان کو ایک جسم عطا کیا جائے گا. اب یہ جسم مثالی ہوگا یا نہیں یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جسم دیا جائے گا. کوالٹی اس جسم کی میں نے یاد ہے سورہ معارج میں، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو جو دوستو سورہ معارج کی بحث میں تھے، وہاں میں نے بتایا تھا کہ ہمارا یہ جو بدن ہے اس بدن میں یہ لمیٹڈ چیزوں کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا، چاہے چیز اچھی ہو چاہے بری، یعنی ذائقہ ہم ایک اسپیسیفک لیول تک ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں کر سکتے، مٹھاس کو ایک اسپیسیفک لیول تک ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں کر سکتے. اسی طرح سے جو چوٹ یا درد ہمیں لگتا ہے اس کو بھی ہم اسپیسیفک لیول تک برداشت کر سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں کر سکتے. ہوتا کیا ہے، اگر خدا نہ خواستہ کسی کو بہت زور کی چوٹ لگے تو پہلی چوٹ میں انسان کا نروس سسٹم بریک ہو جاتا ہے، بعد کی چوٹیں اس پہ اثر انداز ہی نہیں ہوتی. یعنی بعض اوقات یہ جو لوگ بہت ساری مثلا یہ ظالم لوگ جو ہیں کسی کو بہت ساری گولیاں مارتے ہیں، پہلی گولی میں اس کا جو نروس سسٹم ہے وہ بریک ہو جاتا ہے، باقی گولیاں مارنے کا صرف فائدہ مطلب گولیاں ضائع کرنے والی بات ہوتی ہے، ورنہ اس کو درد کے اعتبار سے محسوس نہیں ہوتا کیونکہ نروس سسٹم بریک ہو چکا ہوتا ہے. برنٹ جو کیسز ہوتے ہیں اس میں انسان بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا مر جاتے ہیں. کیوں مرتے ہیں؟ کیونکہ برننگ سے جو پین کریٹ ہوتا ہے ایک حد تک انسان برداشت کرتا ہے، یا بے ہوش ہو جائے گا، اگر نہیں برداشت کرے گا مر جائے گا. ایک اسپیسیفک لیول آف پین ہم برداشت کر سکتے ہیں، اسے زیادہ نہیں کر سکتے. لیکن جہنم میں جو اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو بدن دے گا، وہ بدن اول تو جتنی بھی ہیٹ ہوگی فرض کریں اس ساری ہیٹ کے مقابلے پر، مثلا میرا بدن ایک اسپیسیفک لیول آف ہیٹ کے سامنے کھڑا رہ سکتا ہے، اس سے زیادہ ہوگا جل جائے گا. وہ بدن جو ہے حالانکہ قیامت کی آگ بہت زیادہ شدید ہوگی، اس کے باوجود بھی وہ بدن جلے گا نہیں، نمبر ایک. نمبر دو، میرا بدن نہ بھی جلے ایک اسپیسیفک لیول آف پین میری روح تک پہنچاتا ہے، لیکن جہنم کے جو لوگ ہیں جس قدر وہ پین ایجاد ہو رہا ہوگا وہ سارے کا سارا روح تک پہنچائے گا. لہذا وہ کیا تمنا کریں گے, آرزو کریں گے, وہ دعائیں مانگیں گے اپنے موت کی, اور ان کو موت نہیں آئے گی. اسی ساری سچویشن کو آپ پلٹ دیں جنت میں, ایگزیکٹلی سچویشن جو ہے اسی کو پلٹ دیں اب آپ جنت میں. ایسا بدن دیا جائے گا کہ جو نعمات کو ان کے پوری لذت کے ساتھ درک کرنے کے قابل ہو, خراب ہونے والا نہیں ہوگا, تھکنے والا نہیں ہوگا, مرنے والا نہیں. جوان داخل کیا جائے گا تا ابد, جو لوگ بہشت میں ہیں وہ جوان ہیں. اب بات یہ ہے کہ قرآن نے جنت کے جو کانسیپٹس ہیں, مختلف کانسیپٹس ہیں جنت کے, مختلف درجات ہیں, ان سب کو قرآن نے مختلف مقامات پر بیان کیا ہے, لیکن سب سے زیادہ جس چیز کو بیان کیا ہے وہ نوعی مادی جنت ہے. نوعی کہہ رہا ہوں میں, نوعی سے میری مراد یہ ہے کہ کائنڈ آف مادی ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ جنت ہے. اس کی وجہ یہ ہے, اس کی وجہ سب جو کیوں کیا ہے یہ, اس لیے کہ ایک بڑی تعداد مومنین کی ایسی ہوگی کہ جن کے ایمان اور عمل صالح کی جو پرواز ہے وہ اسی حد میں ہوگی, یعنی انہوں نے میکسیمم جو اچھے کام انجام دیے ہوں گے وہ اسی جنت میں پہنچنے کے لیے کیے ہوں گے. اور اگر وہ آخر تک اپنے ایمان کو بچا گئے اور عمل صالح ان کا اس قابل ہوا تو اللہ تعالیٰ ان کو اس جنت میں ڈال دے گا, ہم فیہا خالدون, اور پھر اس میں ہمیشہ پڑے رہیں گے. لیکن جو اس دنیا میں اس لیول پر آ جاتے ہیں کہ جہاں وہ جنت کی خاطر عبادت نہیں کر رہے ہوتے, تو پھر پروردگار ان کے ایمان کے اعتبار سے ان کو درجہ دے گا جنت میں. لہذا جنت کے مختلف درجات ہیں. اب ایک درجہ جنت کا وہ بھی ہوگا جہاں پر کبھی خدا کے نور کی کوئی جو ہے وہ جھلک آتی ہوگی, لوگ انوار الہیہ کا مشاہدہ, جمال الہیہ کا مشاہدہ اس جنت کے لوگ کبھی کریں گے. اب یہ کبھی سے بھی مراد اگر فرض کر لیں کہ میں یوں کہوں کہ ہفتے میں ایک دفعہ ہوا کرے گا, تو ہفتے کا اندازہ ہے آپ کا کہ قیامت کا ایک ہفتہ کتنا ہوگا؟ جس کا دن 50,000 سال ہو اس کا ہفتہ اب آپ خود کیلکولیٹ کر دیں, کیلکولیشن میں یقیناً آپ مجھ سے اچھے ہوں گے. تو وہ جو کیلکولیشن ہے, ٹھیک ہے, اتنے یعنی سالوں میں ان کو ایک دفعہ اللہ کے نور کی جھلک ملے گی. اب کوئی ایسا جنت میں ہے لیکن اس کو اللہ کے نور کی جھلک فرض کریں مہینے میں ایک دفعہ ملے گی, کسی کو سال میں ایک دفعہ ملے گی, تب آپ اندازہ لگائیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو روزانہ ملے گی, کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو ہر وقت جمال الہیہ کا مشاہدہ. اسی لیے روایات میں آتا ہے کہ وہ شہداء جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے جوار میں موجود ہیں, شہداء کربلا, وہ جس جگہ پر موجود ہیں وہ جنت کا وہ مقام ہے جہاں پر وہ انوار جمال سید الشہداء کا مشاہدہ کرتے ہیں. اور اس انوار جمال سید الشہداء کے مشاہدے میں وہ اس طریقے سے ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں کہ جنت کی نعمتیں یہ خواہش کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ ایک سیکنڈ کے لیے ہمارے اوپر نظر ڈالتا ہے, ایک سیکنڈ کے لیے ہمارے اوپر نظر, وہ منت یعنی جو کائنڈ آف میں کو منتیں کر رہی ہوتی ہیں, آرزو کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ. اب فرق نظر آیا, کچھ لوگ ہیں جو جنت کی آرزو میں ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنت ان کی آرزو. تو یہ ایمان کے لیول کے اعتبار سے, اور وہ ساری جنتیں موجود ہیں. لیکن چونکہ ایک بڑی تعداد لوگوں کی وہ ایسی ہی جنت کے لیے کوشش کرتی ہے, ایسی ہی جنت میں پہنچتی ہے, انہی کے لیے چونکہ ان کی تعداد بھی زیادہ ہے, اللہ تعالیٰ نے انہی کے لیے زیادہ فروٹس وغیرہ کی بات کی ہے. یہ مقام وہاں ہے جہاں پر اللہ نے باقاعدہ لفظ خمر استعمال کیا. لیکن یہ یاد رکھیے گا, اور روایات اور آیات ہمارے پر ناظر ہیں کہ اس خمر سے مراد انسان کو بے ہوش کر دینے والی چیز نہیں ہے. ذائقے کے اعتبار سے اس میں لذت ہے, اور جو دیگر روایات ہیں اس کے اعتبار سے بھی اس کے اندر جو کیفیات ہیں سرور کی کیفیات ہیں, نشے کی کیفیات نہیں ہیں. چوتھی جو نہر ہے وہ کس کی ہوگی؟ انہار من عسل. عسل کی صفت کیا ہے؟ مصفیٰ, صاف شفاف شہد, اور پوری نہر. اب یہ ایون یعنی مادی اعتبار سے بھی ہم اس کو کانسیپٹس کو اگر سمجھنا چاہیں کہ یہ کس طرح سے ہوگا, نہر سے اگزیکٹلی کیا مراد ہے نہیں, لیکن جو چیز نہر بیسیکلی ہم تک پہنچاتی ہے وہ یہ کہ نہر سے جو بات سمجھ میں آتی ہے, وہ نہر سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایسا سسٹم ہوگا, یعنی یہ پانی نہر سے مراد ایک ہیوج کوانٹیٹی ہے بیسیکلی, ایک ایسی یعنی شہد ہوگا تو بے تحاشا دودھ ہوگا, بے تحاشا خمر ہوگی, بے تحاشا پانی ہوگا, اور یہ ساری کی ساری ایسی چیزیں ہوں گی کہ جو نقصان پہنچانے والی یا جن کے اندر خرابی یا کڑواہٹ یا ایسی کوئی بھی چیز ان میں نہیں ہوگی. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ, اور اس جنت میں ہر طرح کا میوہ ان کے ساتھ, اور ان تمام چیزوں کے ساتھ دیکھیے جنت کی, پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمات بیان کرنے کے بعد جنت کی جو بیسک چیز ہے, اصل جنت جو ہے, جنت کا یعنی جنت کو یوں سمجھ لیں کہ خود جنت کی نعمات میں ہم بات کر رہے ہیں, تو سب سے بڑی جنت کی نعمت کیا ہے؟ وہ مغفرت من رب, پروردگار کی جانب سے مغفرت. اس مغفرت کا احساس کہ ہمیں اللہ نے معاف کر کے, ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے بعد اللہ نے ہمیں اس مقام پر پہنچایا ہے, یہ خود اپنے اندر ایک بڑی نعمت ہوگی. حتیٰ مٹیریل جنت میں کے اندر بھی, جس کو آپ اگر مٹیریل ٹائپ کی جنت ہوگی تب بھی اس کے اندر جو کانسیپٹ مانوی ہے جنت اس سے خالی نہیں ہوگی. اب یہ ساری کی ساری جنت کس کے مقابلے میں؟ اس شخص کے, من ہوا خالد فی النار, وہ آدمی جو ہمیشہ کے لیے کس میں ہوگا؟ آگ میں. ایک تو آگ میں ہوگا, وسقوا ماء حمیما, اور اس کو جو پانی پلایا جائے گا وہ کھولتا ہوا ہوگا. کیسا کھولتا ہوا ہوگا, کتنا کھولتا ہوا ہوگا؟ میں واقعی بعض اوقات تو اللہ نے واقعی یعنی حقیقت کیا ہے یہ تو وہ خود جانتا ہے, جو تشبیہات اس نے بیان کی ہیں نا بعض, وہ انسان کو تڑپا دینے والی ہوتی ہیں, واقعی ڈرا دینے والی ہوتی ہیں. ان کو جو پانی پلائے گا, حمیم کھولتا ہوا پانی ہوگا, کیسا؟ فقط امعاءہم, اتنا کھولتا ہوا. امعاء انسٹنٹ لائنس کو کہتے ہیں, انتڑیوں کو کہتے ہیں. اتنا کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ جب یہ پانی پیئیں گے تو ان کی انتڑیاں کٹ جائیں گی. اب یہ جو سچویشن ہے, یعنی ہم اس کو تصور بھی, میں بتا رہا ہوں, ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اچھا, عام طور پر آدمی اتنا کھولتا ہوا پانی پیے, خدا نہ خواستہ ذرا سا آج کل چائے پی لیتا ہے کھولتا ہوا, ذرا سا منہ میں چھالا پڑ جائے, یہ چھالا پڑنا, یہ منہ کے اندر جو ہے وہ پانی کی گرمی کی کیفیت جو ہے, ذرا سا پانی آپ نے تصور کیا نا, ہو جاتا ہے. چائے دودھ کبھی بھی آپ ذرا سی گرم پی لیں, منہ میں چھالا ہو جائے, ایک ہفتے تک آدمی کو رلاتا رہتا ہے. اب آپ تصور کریں کہ جس کی گرمی, منہ چھوڑیں میدا چھوڑیں, انتڑیاں توڑ کاٹ دے گا, جس کی گرمی کی اثر کیا ہوگی کہ وہ انتڑیوں کو کاٹ دے گا, انتڑیوں کو پارا کر دے گا, انسٹنٹ سائنس کو خراب کر دے گا. تو یہ سوچیں اللہ نے کہا اینڈ جو رزلٹ ہے اس کی بات کی ہے, تو جہاں سے شروع ہو رہا ہوگا وہاں کیا حال ہوگا, ان کے ہونٹوں کے ساتھ کیا ہوگا, ان کی زبان کے ساتھ کیا ہوگا, ان کے گلے کے ساتھ کیا ہوگا, ان کے میدے کے ساتھ کیا ہوگا. تو یہ میں اس دن آپ کو کہا تھا نا کہ جہنم کے بارے میں بی ویری سیریس, ویری سیریس, عذاب الہی کے بارے میں بی ویری سیریس. جس بندے نے یہ سب سے بڑی غلطی انسان کر سکتا ہے اپنی زندگی میں, جو ان میں سے غلطی یہ ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کے بارے میں اپنے آپ کو کمفرٹ لیول میں سمجھے کہ ہو جائے گا جی, کچھ گھنٹے لگیں گے ہم پہنچ جائیں گے. نہ قبر اتنی آسان ہے نہ قیامت اتنی آسان. اور میں نے آپ کو بتایا تھا تربیت اسلامی میں قیامت اور اس کے عذاب کا کانسیپٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ کانسیپٹ. ہر اگر انسان صرف یہ عادت پیدا کر لے, ہر گناہ سے پہلے یہ سوچے کہ مجھے اس کے بدلے میں قبر میں یا قیامت میں کیا اٹھانا پڑے گا, تو شاید وہ گناہ انجام نہ دے. لہذا اسٹرانگلی ریکمینڈڈ ہوتی ہیں وہ کتابیں کہ جو عذاب قیامت کے بارے میں روایات کو جم کر کے لکھی گئی ہیں, ان کو پڑھا کریں, گھر میں رکھیں. بار بار پڑھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو بالآخر یہ چیزیں یاد رہتی ہیں. مثلا میں نامحرم کی طرف دیکھوں گا تو قیامت میں میری یا قبر میں میری آنکھ کے ساتھ کیا کیا جائے گا, میں بے پردہ باہر نکلوں گا تو میرے ساتھ کیا کیا جائے گا, میں حرام کھاؤں گا تو کیا ہوگا, میں سود کھاؤں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا, وغیرہ وغیرہ. یہ ضروری ہے تربیتی اعتبار سے. اگر انسان راہ تربیت سلوک الہی کو طے کرنا چاہتا ہے, پہلے مرحلے میں قیامت پر ایمان, اعتقاد اور قیامت کے اوپر یقین ضروری ہے, اس کے عذاب پر یقین ضروری ہے. دوسرے مرحلے یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اگر تربیت کی بات کی جائے تو دوزخ از دا فرسٹ لیول ہے, جہنم اور عذاب از دا فرسٹ لیول ہے. کیونکہ یہ فرسٹ لیول وہ ہوتا ہے جو انسان کے اندر ترک معصیت کی جو کیفیت ہے اس کو پیدا کرتا ہے. جنت کا جو کام ہے, یہ جو اتنی تشویق دلائی گئی ہے, یہ پھر انسان کو مستحبات انجام دینے اور کثرت عبادت کی طرف لاتا ہے کہ پھر تیسرے مرحلے میں انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ نہ وہ عذاب کے خوف سے عبادت کرتا ہے نہ جنت کے لالچ میں بلکہ ایمان اور عقیدے کے ساتھ کرتا ہے. کہ خدا ہم سب کو یہ توفیق عنایت کرے کہ ہم ایمان کے ان درجات کو حاصل کر سکیں. اس ماہ مبارک کے رمضان میں پروردگار تجھے تیری رحمتوں اور برکتوں کا واسطہ ہے. ان تمام رحمتوں اور برکتوں کے حقیقی وارث امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. بار الہ مومنین دنیا میں جہاں جہاں آباد ہوں ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ, ان کی پریشانیوں کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما. جتنے ہمارے مریض ہیں ان سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما. جتنے ہمارے مرحومین ہیں ان سب کی مغفرت فرما. جتنے حاضرین ہیں ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. بار الہ بحق محمد و آل محمد جتنے ہمارے بے گناہ اسیر ہیں ان کو جلد سے جلد رہائی عنایت فرما. جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو نصرت کامیابی عنایت فرما. بار الہ بحق محمد و آل محمد دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو, استقبالی استعماری قوتوں کو, تکفیری قوتوں کو نیست و نابود فرما. تمام علماء مراجع اعظم کی حفاظت فرما, بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب انقلاب اسلامی, حزب اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما. ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصاب میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا